السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ خبروں، تبصروں، تجزیوں اور خصوصی رپورٹوں کے پروگرام کے آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری، ایڈیٹر بہجت جلانی، انجینئر مسٹر ایوانوف۔ ہمارا یہ پروگرام دو گھنٹے پر محیط ہے اور ہفتے اور اتوار کو براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں دن بھر کی اہم خبریں، ٹاپ اسٹوریز پر ماہرین کے تبصرے، تجزیے، اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور کھیلوں پر خصوصی انٹرویوز، ساتھ ساتھ فیچر رپورٹس اور آپ کی کالز اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نے 23 مارچ پر پاکستان ڈے کی مبارکباد ان کی طرف سے بھیجا جانا یہ خوش آئند بات ہے، لیکن لگتا ہے کہ الیکشن تک دونوں ملکوں کے درمیان یہ اتار چڑھاؤ رہے گا۔ اگر بھارت نے جارحیت کی تو دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ بھارت پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا کے بعد زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے سندھ اور پنجاب کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ لڑکیوں کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے۔ امریکہ میں 2018-16 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں طویل چھان بین کرنے والے خصوصی کونسل رابرٹ مولر نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی اور اب قانون سازوں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کو جاری کر دیا جائے۔ ادھر ایس ڈی ایف کے ترجمان نے کہا ہے کہ سینئر ڈیموکریٹک فورسز نے اعلان کیا ہے کہ خود ساختہ خلافت کا کلا کما کر دیا گیا ہے۔ داعش کا یہ دولت اسلامیہ کے علاقے کی 100% شکست ہے۔ اور نیوزی لینڈ میں آکلینڈ اور کرائسٹ چرچ کے شہروں میں ہزاروں افراد نے اتوار کے روز ان اجتماعات میں شرکت کی جن کا مقصد نسلی تعصب کے خلاف احتجاج کرنا اور ان 50 مسلمانوں کو یاد کرنا تھا جنہیں گزشتہ ہفتے ایک سفید فام نسل پرست نے 2 مساجد میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ موزمبیک میں سمندری طوفان کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور صومالیہ میں عسکریت پسندوں نے ہفتے کے روز حکومتی دفاتر پر حملہ کر کے کم از کم 10 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ، پہلے آپ رپورٹ سنیں گے اور اس کے بعد پھر تبصرے کے لیے جائیں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بتایا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نے 23 مارچ پر پاکستان ڈے کی مبارکباد دی اور یہ خوش آئند بات ہے۔ ان کے مطابق لگتا یہ ہے کہ الیکشن تک دونوں ملکوں کے درمیان یہ اتار چڑھاؤ رہے گا۔ اگر بھارت نے جارحیت کی تو دفاع کا حق پاکستان محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا اشارہ ایف اے ٹی ایف کی جانب ہے۔ جمشید رضوانی کی رپورٹ اور اس کے بعد پھر تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے، ان کی رائے سنیں گے۔
مخدوم شاہ محمود قریشی نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات اور مسائل کو گفت و شنید سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت اگر تیار ہے تو پاکستان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ الیکشن تک یہ اتار چڑھاؤ رہے گا۔ ہم امن کے راستے پہ چلنے کو تیار ہیں، لیکن ہم غافل نہیں رہ سکتے اور ہم اپنی احتیاطی حکمت عملی کو برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی ہے اور اگر بھارت نے جارحیت کی تو دفاع کا حق ہم رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
بھارت اگر تیار ہے تو پاکستان کو نہ پہلے اس میں کوئی ہچکچاہٹ تھی نہ اب ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن تک اتار چڑھاؤ دکھائی دے گا۔ ہم امن کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غافل نہیں ہو سکتے اور سمجھتے ہیں، مکار اور مکاری کو جانتے ہیں، اور ہمیں اپنا جو گارڈ ہے اس کو ڈاؤن نہیں کرنا اور اپنی جو احتیاطی حکمت عملی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی امن کو ترجیح دی ہے، اب بھی امن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جارحیت کی تو پھر دفاع کا حق ہمارا ہم رکھتے ہیں، محفوظ ہے، اور انشاءاللہ اپنا دفاع کریں گے اور باوقار طریقے سے کریں گے۔
مخدوم شاہ محمود قریشی نے اپنے دورہ چین کے حوالے سے کہا کہ چین ہمارا گہرا دوست ہے اور ان سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ چین کی طرف سے بڑا واضح موقف ہے، وہ کل بھی پاکستان کے ساتھ تھا اور آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ پاکستان کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا رہے گا۔ چین نے بھی کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا ایک مؤثر کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف بہت سے معاملات کو مختلف فورمز پر لے جانا چاہتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ چین جو ہمارا گہرا دوست ہے اس کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل ایکشن پلان پر اتفاق رائے چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور ان کو خط بھی لکھا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آئیں مل کر بیٹھیں، ہم اس معاملے پر پورے ایوان کو بریفنگ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمیں ان تمام قوتوں کو شکست دینی ہے جو دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
چین کا دورہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی تھا کہ ایک تو چین نے یہ جو کشیدگی کا عالم تھا اس میں اپنا ایک مؤثر کردار ادا کیا، اور معاملات کو ڈیفیوز کرنے میں، ڈی ایسکلیشن میں چین کے وزیر خارجہ نے پہلے مجھ سے ٹیلی فون پر بات بھی کی اور پھر مختلف فورمز پر انہوں نے اپنا کردار بھی ادا کیا۔ چین کے ساتھ اس تناظر میں یہ نشست بہت اہم تھی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت بہت سے معاملات کو سینکشنز کمیٹی میں اٹھانا چاہتا ہے، سیکیورٹی کاؤنسل، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جانا چاہتا ہے، اور میری کوشش تھی اور ہے کہ چین جو ہمارا نمایاں دوست ہے اور ہمارے ساتھ ہر آڑے وقت میں رات رہا ہے، ان سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے۔ دیکھیے، بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور میں نے ان کے والد سے بات کی اور میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ بات کی، اور دونوں سے بات کر کے میں نے ان کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ یہ خط میں دو حیثیت سے لکھ رہا ہوں، بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے لکھ رہا ہوں، اور پاکستان کی جو نیشنل ایکشن پلان پر آپ سب متفق ہیں، کیا آپ کی جماعت اس کی سیکرٹری نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نواز اس کی سیکرٹری نہیں ہے؟ کیا دیگر جماعتیں اس کی سیکرٹری نہیں ہیں؟ اگر ہیں اور ہم سب کا اتفاق ہے تو آئیے مل کر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔
مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت پاکستان کو سفارتی طور پہ تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان حالات میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں اتفاق رائے ضروری ہے۔ جمشید رضوانی، اردو وی او اے، ملتان۔
سامعین، آپ نے یہ رپورٹ سنی۔ اب اس پہ تبصرے اور تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرتاپ سوموانشی، ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز۔ پاکستان سے ہمیں مشتاق احمد مہر صاحب نے جوائن کیا ہے، سابق سفیر، ایکسپرٹ انٹرنیشنل افیئرز کے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ پرتاپ سوموانشی صاحب، سب سے پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں، 23 مارچ پاکستان ڈے تھا اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا اور پاکستان سے بھی اسی طرح کا جواب آیا۔ پھر آج شاہ محمود قریشی نے بھی یہ کہا کہ ہم تمام ایشوز پہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہے اگر بھارت چاہے تو۔ کچھ برف پگھلتی نظر آتی ہے، خاص طور پہ اس کشیدگی کے لیول سے جہاں پہ یہ دونوں ملک کھڑے تھے، کچھ حالات یا کچھ ٹیمپریچر نیچے آیا ہے؟
دیکھیں، ابھی تو مجھے لگتا نہیں ہے، چونکہ آپ دیکھیں، اب جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان بھی تھا تو وہاں بھی جب ہم سن رہے تھے تو اس میں اگر اور لیکن، اگر اور لیکن ہر سینٹینس میں ایڈ تھا، تو یہ جو اگر اور لیکن ہوتا ہے نا، یہ اگر لیکن پھر چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کو اس اگر اور لیکن کو کنارے رکھ کے سینٹینس بنانے پڑیں گے، تو اگر اور لیکن نہیں رہے گا تبھی جا کے بات آگے بڑھ سکتی ہے۔
صحیح، لیکن اٹ سیلف جو پرائم منسٹر نریندر مودی ہے، ان کے اسٹیٹمنٹ کو کیسے آپ انالائز کریں گے؟ انہوں نے گزشتہ روز یہ کہا کہ ایک ڈیموکریٹک پراسپیریس ریجن چاہتا ہے بھارت، اور پاکستان کے تمام لوگ آف کورس اس کا حصہ ہیں، ہم چاہ دیں گے کہ وہ بھی اس پروسیس کا حصہ بنے اور ان کو مبارکباد پیش کریں۔
سچ ہے، اس سچ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب ٹینشن کے، بہت گہرے ٹینشن کے دن ہوں، اس وقت بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ بھیا راستہ کیا ہے، تو راستہ تو سب کہیں گے کہ بات چیت ہے۔ بات چیت کب ہو، یہ ایک سوال ہے کہ بہت جب ہاٹ ہے سچویشنز دونوں طرف، تو وہ اس امیڈیٹ آپ چاہیں تو امیڈیٹ تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں، ظاہر طور پہ بیچ میں جیسے راستہ بنتا ہے تب آپ بات چیت کی شروعات کر سکتے ہیں۔ لیکن بات چیت کی شروعات ایک بات ہے، کہ بات چیت کی شروعات آپ کہہ رہے ہیں، پھر بات چیت کی شروعات کی کوشش کرنا، پھر وہ بات چیت کتنی ایماندار ہے، اور بات چیت ایماندار بات چیت میں جب بھی شروع ہو تو اس میں اف اینڈ بٹ، یہ لیکن اور مگر، یہ اگر کم ہوں گے تبھی بات آگے بنے گی۔
امبیسڈر مشتاق احمد میر صاحب، آپ کی رائے، کچھ برف پگھل رہی ہے اور جیسے پرتاپ سوموانشی کہہ رہے ہیں کہ اگر اور لیکن اس سے گریز ہو تو ہی سمجھا جائے گا کہ حالات بہتری کی جانب ہے۔
جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میسج دیا ہے پرائم منسٹر آف انڈیا نے، یہ بہت ویلکم ڈیولپمنٹ ہے۔ جن حالات سے ہم گزرے ہیں وہ بہت مکاوت تھے، بہت مشکل تھے، اور جو پیغام آیا ہے یہ انٹرنیشنل پریشر کے بعد آیا ہے، کیونکہ تمام ریجنل کنٹریز نے، تمام انٹرنیشنل پاورز نے ہندوستان پہ پریشر ڈالا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتنا بلیجرنٹ، اتنا اگریسو ایٹیچیوڈ نہ رکھیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایسٹیمیشن یہ ہے، میری ریڈنگ یہ ہے کہ عمران خان کی پالیسی میں، فارن پالیسی میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہو، और ये जो चेंज आई है, ये चेंज आई है जब से सऊदीज ने विजिट किया है, मलेशिया ने विजिट किया है, चाइनीज ने हमसे कहा है, अमेरिकन ने हमसे कहा है, पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट उभर रही है कि जिहादी एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया जाए या उन्हें कंट्रोल किया जाए और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को सवार किया जाए। जहाँ तक मेरे दोस्त कह रहे हैं इवसन बर्ड्स, ये तो होगा इसलिए कि ये क्विड प्रो क्वो कहते हैं, रेसिप्रोसिटी कहते हैं। पाकिस्तान 100% पीस चाहता है बॉर्डर्स पे। अगर हिंदुस्तान के लोग हर इंसिडेंट को पाकिस्तान के साथ साइन करते हैं और फिर इतना एग्रेसिव एक्शन करते हैं कि एरियल इंकर्शन करते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। मेरा एस्टिमेशन ये है कि इमरान खान की हुकूमत अतुल मकदूर कोशिश करती रहेगी कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, और हमारी एस्टिमेशन जो है कि ये इलेक्शन तक ये हीट रहेगी, खुदा करे कि कम हो जाए तो इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि काफी हद तक हालात बदलेंगे और हिंदुस्तान हमारा व्यू पॉइंट समझ जाएगा।
बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मुशाक अहमद मीर साहब, हमारे साथ ही प्रताप सोमवंशी साहब, आपके भी हम मशहूर हैं। اور پروگرام میں اگلی خبر شامل کرتے ہیں سامعین، پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا کے بعد زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے سندھ اور پنجاب کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ لڑکیوں کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
سندھ کے شہر گھوٹکی میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی دو کم سن لڑکیوں کے والد کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کو اغوا کے بعد زبردستی مسلمان کیا گیا اور پھر ان کا نکاح مسلمانوں سے کیا گیا ہے۔ ان ہندو لڑکیوں کے والد اور بھائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ دونوں بہنوں کا مذہب زبردستی تبدیل کروایا گیا ہے، جبکہ ایک دوسری ویڈیو میں دونوں لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے۔ لڑکیوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں گھوٹکی سے پنجاب کے شہر رحیم یار خان منتقل کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کی کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہندو لڑکیوں کو مبینہ طور پر گھوٹکی سے رحیم یار خان منتقل کرنے کی اطلاعات پر پنجاب اور سندھ کے حکام کو تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے۔ فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم نے اقلیتوں کو محفوظ بنانے کے لیے سندھ اور پنجاب کی حکومتوں کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے مبینہ طور پر ہندو لڑکیوں کی جبری مذہب کی تبدیلی پر کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں موجود بھارتی ہائی کمشنر سے اس معاملے پر رپورٹ طلب کی ہے، جس کے جواب میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مودی کا بھارت نہیں ہے، یہ عمران خان کا نیا پاکستان ہے، جہاں اپنے جھنڈے میں موجود یہ اقلیتیں ہمیں بہت پیاری ہیں۔ سندھ حکومت کے وزیر اطلاعات مرتضی وہاب نے کہا کہ واقعے کا علم ہوتے ہی پولیس نے ایف آئی آر درج کی، بلکہ اس مقدمہ کی دو اہم پہلوؤں، ایک زبردستی مذہب کی تبدیلی اور دوسرا 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی پر کام شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ سندھ میں قانونی طور پر 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی کی اجازت نہیں، اسی وجہ سے ملزمان بچیوں کو پنجاب لے گئے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس اس وقت بھی رحیم یار خان میں موجود ہے اور مراد علی شاہ نے وزیر اعلی پنجاب سے بات کی ہے اور کوشش ہے کہ بچیوں کو جلد ان کے والدین کے پاس واپس لایا جا سکے۔
ابھی بھی ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ رحیم یار خان میں موجود ہے، میں سمجھتا ہوں گرفتاریاں اور ڈیٹینشنز ہوئی ہیں رحیم یار خان میں۔ اگر پنجاب گورنمنٹ فوری طور پر اس قانون سازی کو اپنے پاس اڈاپٹ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ کلپرٹ جو اس طرح کے ہیں وہ پھر پنجاب جا کے پنجاب کے قانون کا، پنجاب کی گراؤنڈ ریئلٹی کا سہارا نہیں لے پائیں گے۔ 2016 میں ایک قانون سندھ اسمبلی سے پاس ہوا تھا، لیکن اس وقت کے جو گورنر صاحب تھے انہوں نے اس قانون کے اوپر کچھ اعتراضات لگا کے اس کو واپس سندھ اسمبلی بھیج دیا تھا، اس کے بعد کوئی ایز سچ سگنیفیکنٹ پیش رفت نہیں ہو پائی۔
حکومتی جماعت کے رکن اسمبلی اور پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ رمیش کمار واکوانی نے کہا کہ زبردستی مذہب کی تبدیلی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات بار بار کم عمر لڑکیوں کے ساتھ ہی کیوں پیش آتے ہیں۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ کیوں بار بار ایسے مائنر بچوں کو کنورٹ کیا جاتا ہے، میجر بچوں کو جو میچور ہیں ان کو نہیں کیا جاتا، لڑکوں کو نہیں کیا جاتا، مائنر 13-14 سال کی بچوں کو اغوا کر کے کیا جاتا ہے، اس کے لیے پرمننٹ لیجسلیشن کیوں نہیں ہوتی؟ آخر ہمارے پاس حکمران ہمت کب کریں گے؟ سندھ حکومت نے ایک بل پاس کیا تھا فورس کنورین کا، مگر پریشر آنے کے بعد سندھ گورنمنٹ نے بھی اس کو جو ہے واپس لینا پڑا سندھ گورنمنٹ کو۔
یاد رہے کہ سندھ میں شادی کی کم سے کم عمر 18 سال ہے اور اس حوالے سے قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ پاکستان میں ہندو برادری کی اکثریت سندھ میں مقیم ہے اور وہاں اس سے پہلے کئی مرتبہ ہندو لڑکیوں کے اغوا اور جبری مذہب تبدیلی کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
آپ نے رپورٹ سنی۔ پاکستان کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ پرانا چلا آ رہا ہے، ہندو نوجوان لڑکیاں جن کی عمریں کم ہوتی ہیں ان کو زبردستی اغوا کرنا، اور اس کے بعد پھر یہ اس موقف کے ساتھ سامنے آنا کہ انہوں نے مذہب تبدیل کیا ہے اور اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اس کا کالا کاما کیسے ہوگا اور کیا وزیر اعظم کی اس ہدایت کے بعد اس پہ کام ہوگا، تیزی سے کام آگے بڑھے گا یا یہ معاملہ کمپرومائز ہو جائے گا؟ انالیسز لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کھٹومل جیون ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سینیٹر رہے اور ممبر پروونشل اسمبلی رہے۔ دردانہ نجم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں، ہیومن رائٹس اور سیکیورٹی ان ایشوز کے اوپر لکھتی ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ڈاکٹر کھٹومل، یہ کیا ایشو ہے؟ اور ایشو تو آف کورس یہ پرانا ہے، لیکن اب اس پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز کے بعد حالات بدل سکتے ہیں یا کہیں نہ کہیں پھر پہلے کی طرح کوئی کمپرومائز ہو جائیں گی چیزیں؟
دیکھیں، اس قسم کے واقعات جو ہیں بڑے افسوسناک ہیں۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ سندھ میں، خاص طور پہ سندھ پرانس میں، ہندو برادری جو ہے بڑی تعداد میں رہتی ہے یہاں پہ، یہ صدیوں سے یہاں پہ آباد ہیں، یہ سند دسوائل ہیں، یہ کہیں سے مائگریٹ کر کے نہیں آئے ہیں، اور اسپیشلی جس ڈویژن سے میں بلانگ کرتا ہوں اس میں 56% جو ہے مائنارٹی کا رجسٹر ووٹ موجود ہے۔ یہ افسوسناک، اور یہ اس قسم کے واقعات ہوتے پہلے بھی رہے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ کس حد تک ان پہ قابو پا جایا جائے۔ اس لیے ہم نے ایک، یہاں سندھ میں اس وقت جب یہ واقعات 5-6 سال پہلے تواتر سے ہونے لگے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے، تو ہم نے عدلی میرج کنسنٹ ایکٹ پاس کیا تھا، جو ایکٹ ابھی گورنر صاحب نے واپس کر دیا تھا، لیکن پھر ہم سندھ اسمبلی میں لائے تو وہ ایکٹ جو ہے ابھی ہے، موجود ہے، اور اس کے اس میں ایج جو لمٹ فکس کی گئی ہے وہ 18 ایئرس کی گئی ہے۔ تو جیسے یہ واقعہ ہوئے ڈھاکہ شہر میں، اس قسم کے دو واقعات پہلے بھی ہوئے تھے جن لوگوں نے پوری ہماری کمیونٹی کو ہلا کر دیا تھا، جو ایک تو انجلی کا واقعہ ہوا تھا اور دوسرا رنکل کماری کا واقعہ ہوا تھا۔ آپ یقین جانیے یہ گروہ جو ہے یہ اتنا منظم طریقے سے کام کرتے ہیں، جب اس بچی کو کورٹ میں پیش کیا جا رہا تھا تو ایٹ لیسٹ مور دین 150 مولوی حضرات جو ہیں وہ اسلحہ سے لیس ہو کے، تو جج صاحب نے کہا کہ میں اس صورتحال میں کیسے اس بچی کا بیان لے سکتا ہوں انجلی کا، تو اس میں انٹروین کیا بلال صاحب نے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے، کہ اس کو جہاز میں بھی دے کے کرچلی کے ہائی کورٹ میں اس کے بیان کوا جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، بڑی دکھ دہ جب چیز سامنے آئی تو جج صاحب نے کہا کہ اس کی ایج جو ہے اس 13-14 سال ہے، اس کو جب تک سیف ہاؤس میں رکھا جائے جب تک اس کی ایج 18 ایئرس ہو پھر یہ فری لپنی دے سکتی ہے، اور جب بلائے گیا کورٹ میں 3 سال جب سیف ہاؤس میں رکھے تو اس کے والدین کو نہیں بلایا گیا، اور اس لڑکی 3 سال میں والدین کو ملنے نہیں دیا گیا، اور ان کے لوگ جو ہیں ہر دوسرے دن آ کے ملتے تھے۔ ایون ہماری منسٹر صاحب جو سوشل ویلفیئر کی تھی اس کو میں نے کہا آپ لی جائیں اس میں ہماری ہیلپ کریں، 3 گھنٹے وہ سیف ہاؤس پہ کھڑی رہی، لیکن ان سے کہا گیا کہ وہ میٹنگ پلیس سے آنا بھی نہیں چاہتی ہے۔ تو اس سے پہلے جو نکل کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب سپریم کورٹ سے اس کو لے کے گئے تو چیخ رہی تھی کہ مجھے والدین کے پاس جانا ہے, تو جج صاحب نے کہا کہ اس کی ابھی جو کیفیت دماغی ہے وہ صحیح نہیں, اس کو 3 دن مزید جو ہے رکھا جائے سیف ہاؤس میں. تو بعد میں جب آئی, جس دن آئی تھی تو اس کو برقعہ پہنا ہوا تھا, اور جب وہ بائی روڈ آئے, اور اب یقین جانیے جب ڈلہی کے قریب پہنچے ہیں تو 20-25 ویگو گاڑیوں کا جلوس تھا, ان میں ہتھیار بند لوگ تھے, اور لڑکی کو بولا گیا کہ آپ اپنا سر جو ہے ونڈ اوپر جو چھت ہے اس سے باہر نکالو. لڑکی لڑکے کو ہار پہنا کے اوپر کھڑا کر دیا گیا تھا. تو یہ منظم گروہ ہے سماج میں, ہر جگہ پہ اس قسم کے نشے ہوتے ہیں, منظم طریقے سے یہ کام ہوتا ہے. یہ 2-3 جگہیں ایسی ہیں, ایک سماروہ میں ہے مدرسہ, اور ایک یہ ڈھکی ایک مدرسہ ہے, وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے تو کوشش کی, جیسے 20 تاریخ کو ہماری ہولی کا تہوار تھا, ہماری عید تھی, اس دن کو یہ شام کو واقعہ ہوا ہے. جیسے ہمیں پتہ چلا, سندھ گورنمنٹ نے اسی وقت نوٹس لیا, انتظامیہ سے وہاں بات کی, 21 تاریخ کو ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ان بچیوں کو لے کے یہ جو ہے
کٹرا
میں گئے, خانپور کٹرا میں وہاں جا کے ٹینٹ ڈال کر کے ان بچیوں کو اسلام قبول کرایا گیا ہے, اور ابھی تک ان مولوی حضرات کو پکڑا گیا ہے. اور ہمارے سی ایم صاحب نے بھی اس کا فوری طور پر نوٹس لیا, ہمارے لا منسٹر صاحب تھا, ہم تھے, سب لوگوں نے کوشش کی کہ کس طریقے سے باہر نہ صوبے سے نکل پائیں, لیکن کس طریقے سے پنجاب میں پہنچ گئے بھی.
اور آف کورس پنجاب کے اندر اب یہ ریسپانسبلٹی ہے حکومت کی, اور کورٹ پنجاب کے کورٹ میں یہ بال ہے, ان کو ایڈریس کرنا ہے. درزانہ نظم صاحب بہت شکریہ, آپ بھی اس ایشو کو یقیناً فالو کریں. یہ بظاہر بہت ظلم کی بات ہے کہ آپ انڈر ایج بچی کو مذہب تبدیل کرائیں, اور پھر اس بنیاد کے اوپر آپ چیمپئن بھی بنے ہیں, اور اس میں بڑے مدرسے ہیں 2-3 جن کا انہوں نے نام لیا, اور ان مدرسوں کا پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہے, اور اس کے پیچھے سیاسی لوگ بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آف کورس یہاں پہ کریڈٹ لیتی ہے کہ جی ہم نے تو 18 سال کی لیجسلیشن کر دی ہے, اور یہ فورس میرجز کا بل وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بعد میں پریشر آئے, گورنر نے کچھ اعتراضات لگائے, اور آج تک پھر وہ اس پہ نہیں ہوا. اور پھر پنجاب کی گورنمنٹ اور پنجاب کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیشن ویک ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ کلپریٹس اور وہاں پہ چلے جاتے ہیں. کیا اس کا مستقل حل ہے, اور اسٹیٹ کو اپنی مائنورٹیز کو اپنی اقلیتوں کو کیسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے؟
شکریہ اسد. بات یہ ہے اسد کہ یہ جو آپ نے پیپلز پارٹی کا نیرٹیو بیان کیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سندھ گورنمنٹ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے بہت سارے ایسے ہیومن رائٹس کے حوالے سے لاز جو ہیں وہ پاس کروائے اپنی اسمبلی سے, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لاز بنتے ہیں, بات تو ساری آتی ہے امپلیمنٹیشن کی. اور جب پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو کسی بھی صوبے میں ہو, امپلیمنٹیشن ہمیں پتہ ہے سب کی ویک ہے. بہت اچھے قوانین بنے ہوئے ہیں, باتیں بھی سارے بہت اچھی کرتے ہیں. جہاں بات جب انہوں نے کہا کہ جی وہ بچیوں کو لے کر پنجاب آ گئے تو پنجاب حکومت کے جو قوانین جو ہے وہ بنے ہی نہیں ہوئے یا ویک ہیں, تو جب پہلی تو بات یہ کہ جب پارٹیز میں مل کر کوئی نہ کوئی اپنے مفاد کے لیے کام کرنا ہوتا ہے تو راستے نکل آتے ہیں, یہ ہم جانتے ہیں, یہ پوری تھیوری جس طرح سے چلتی ہے کمپرومائزز کی. لیکن یہ واقعی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ اس طرح کے تواتر کے ساتھ بہت دفعہ یہ کیسز رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ نہ ہمارا مذہبی سیکھ کی اجازت دیتے ہیں اور نہ کسی بھی دنیا کے کوئی سوشل سسٹم اس قسم کی زبردستی کی کنورژن کی اجازت دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایونٹ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک زخم کو اس کا علاج کرتے ہیں, لیکن وی آر ناٹ گوئنگ ٹو دی روٹ کاز. اور ابھی تو یہ کرائسٹ چرچ کا واقعہ ہوا ہے جہاں کی ایک پرائم منسٹر کا وہ پورا جو جس طرح سے انہوں نے کرائسس کو مینج کیا ہے, ڈیمیج کنٹرول کیا ہے, اس چیز سے اگر ہم سیکھ لیں تو بیسک بات یہ ہے کہ جو ہیٹ نیریٹو, دیکھیے
اور آپ بہت تکلیف کا سبب بنتے ہیں پوری کمیونٹی کے لیے, پورے ایک ریلیجن کے لیے, وہ اکراس
اصل جو ہیٹ نیریٹو ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو بنایا, اس کو پروان چڑھایا, اور اس ہیٹ نیریٹو کو ہم نے ریلیجن کے ساتھ جوڑا, اس کے بعد اس کو ہم نے اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل جو ہم نے فائدہ انٹرسٹ کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا. ابھی کچھ عرصے کی بات ہے, خادم گجری کا سارا قصہ ہمارے سامنے ہے نا, کچھ ہی عرصے کی بات ہے ہم نے کس طرح سے اس کو پولیٹیسائز کیا, کس طرح سے ہم نے اس کو یوز کیا, اٹ واز آل بیسڈ آن ہیٹ. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم سارے انسیڈنٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں, یہ بھی ایک انسیڈنٹ آپ دیکھ لیں, ہو سکتا ہے یہ پکڑے جائیں, ہو سکتا ہے ان کو جیل ہو جائے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ نیریٹو جو ہیٹ کا ہم نے اتنے سال اس کو پالا, وہ اپنی جگہ رہے گا اور وہ پھر کسی اور ایک کسی اور سوراخ سے وہ اپنا سر نکالے گا, اس قسم کی کاروائی کرے گا, پھر چھپ جائے گا, پھر کہیں اور سے نکل آئے گا. تو وی ہیو, اب ہم نے رضوی صاحب کا کیا کیا, خالد رضوی کا جیل میں ہمیں نہیں پتا, اس کو جیل میں ڈالنا وہ واز دیٹ اے سولوشن؟ دس از پارٹ آف اے سولوشن تاکہ ہم ڈیمیج کنٹرول کر سکیں, ایک گند ہے اس کو ہٹا کے کہیں سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن جب تک ہم یہ نیریٹو آف ہیٹ کو ایگزسٹنس کے ساتھ ریپلیس نہیں کریں گے, اور اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی. آپ اپنے پورے سوشل میڈیا کو اسٹڈی کر لیں, آپ اپنا سارا سوسائٹی کا ٹیمپرمنٹ دیکھ لیں, ہر کوئی کیا کر رہا ہے, ہر کوئی یہاں کریٹیسائز کر رہا ہے یا اپنے بنکرز کو جو ہے وہ سیف گارڈ کر رہا ہے. اپنے اپنے سائل ہاؤس میں ہم لوگ سب زندگیاں گزار رہے ہیں, ہمارے گروپس, ہماری ڈسکشن, ہماری آئیڈیالوجی, ہمارا سب کچھ. But there is no national narrative. اور نیشنل نیریٹو جو ہمارا بلڈ ہوا ہوا ہے وچ از بیسڈ آن ہیٹ, ہیٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہی اب جانی پہچانی ایک اصطلاح ہے جس سے پوری دنیا کو اس طرح کی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور پاکستان بڑے عرصے سے اس کی لپیٹ میں ہے, وہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے.
صحیح صحیح.
تو یہ تمام واقعات,
اب کیا امید ہے, اب کیا توقع ہے؟ اگین آپ نے پھر ریفرنس خود بھی دیا ہے, اب ایک طرف تو آپ نیوزی لینڈ کے اوپر بڑے بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے اس معاملے کو حل کیا گیا, سو آپ کے اپنے اندر جو مینارٹیز ہیں وہاں پہ نیوزی لینڈ کے اندر مسلمانوں کی کتنی تعداد ہوگی, پورا نیوزی لینڈ ان کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, سو پاکستان خود کیسے ایڈریس کرے گا مینارٹیز کے ایشوز کو؟
پورا پاکستان تو ہمارے یہاں بھی کھڑا ہو جاتا ہے, بات کھڑے ہونے کی نہیں. اس وقت آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, جتنا لبرل نان لبرل جن کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑی بری, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا نا. بات یہ کہ جو جاگے ہوئے لوگ ہیں جن کو یہ چیز, جس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں, ان کا انفلوئنس مجھے, مطلب جو لیفٹ کا تو مجھے نہیں پتا کہاں چلی گئی, تو بلر ہو گیا سارا کچھ. وہ جو ایک پریشر گروپ ہوتا تھا وہ کہاں چلا گیا؟
پریشر دیکھیں نا دردانہ, اس کیس میں تو بظاہر پریشر کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری بیٹھا ہے, اور آپ کے
ساہیوال, ایک سیکنڈ, پرائم منسٹر نے تو ساہیوال انسیڈنٹ کے لیے بھی کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ہوا ان کے بندوں کو؟ پھر ہمارے پاس ہر بات کا, ہمارے پاس ایک ہی سولوشن ہوتا ہے کہ ہم چار پانچ لوگوں کو پکڑتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ ساہیوال انسیڈنٹ سے بھی کبھی ہو جائے گا ہمارے,
لیکن اب یہ دیکھیں نا, اس میں تو چلو نیشنل سیکورٹی کے کچھ لوگ, کچھ ادارے ہو سکتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ دباؤ ہو. اس معاملے کے اوپر پوری پبلک سپورٹ ساتھ کھڑی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری, آپ نے ہیومن رائٹس کے بارے میں کہا, پیپلز پارٹی اچھا اپنا انجوائے کرتی ہے, اپنا کہنا چاہیے کہ اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس ریفرنس میں لیجسلیشن ہو, وہ ووکل ہیں. سو کمپرومائزز کس بات کے؟ دو مدرسے, دو تین مدرسے اگر اس کے اندر انوالو ہیں, سو ان کا کلا کما یا ان کی آرم ٹوسٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا
آپ اس طرح دیکھیں, اس کی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ جب آپ کے آپ لوگ آپ کچھ لوگوں کو جب آپ نے اتنے عرصے سے اسٹیک ہولڈر بنایا ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ, وی شوڈ ناٹ فرگیٹ لال مسجد. لال مسجد کے بعد جب بلو بیک آیا تھا, یا جب ہم نے افغانستان میں امریکہ کے اسٹیک ہولڈر بنے تھے افغانستان میں القاعدہ کے خلاف, وہ پہلے ہمارے اسٹیک ہولڈر تھے, القاعدہ وغیرہ مسالہ سارا سلسلہ تھا, تو وہ بلو بیک آیا تھا. تو اس طرح سے اسٹیٹ جب ان بہت سارے معاملات میں, اسٹیٹ میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, جب ان کو اپنا اسٹیک ہولڈر بنایا ہوتا ہے فار سیکورٹی پرپزز, تو اسٹیٹ آن دا فیس آف اٹ تو بہت سارے وعدے بھی کر رہی ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں پہ سٹینڈ بھی لے رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو جا کر غریبان سے پکڑنا اور کہنا کہ اچھا بھی انسان کے بچے بن جاؤ. کیونکہ وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ جتنے بھی یہ ریلیجن, یہ جو مدرسے ہیں, یہ مدارس ہیں, ان کی ایک اسٹریٹ پاور ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ان کو آبویسلی ہماری تھوڑی سی پالیسیز میں بہت چینج آیا ہے, لیکن ابھی بھی اس تیزی کے ساتھ ہم اس کی طرف نہیں بڑھ رہے کہ جس کے لیے ہمیں, اس کا ایک ہی سولوشن ہے, وی ہیو ٹو اوپن اپ آور سوسائٹی فار ڈائیلاگ, لوگوں کے درمیان بات کا کلچر پیدا کریں, ایک فیئر ختم کریں. اس وقت تو کلیم ڈاؤن ہے فری اسپیچ کے اوپر, ایون میڈیا پہ بھی. آپ ان کی کس کی مرضی سے کیا لکھنا ہے, کس کی مرضی سے کیا ہونا ہے, یو نو واٹ ایور از ہیپنگ. سو دس کلچر ہیز ٹو بی ایلیمینیٹڈ, اس کو ختم کر کے ڈائیلاگ کا, فری ڈائیلاگ کا کلچر پیدا کرنا ہوگا, اور اس ہیٹ کے نیریٹو کو کو ایگزسٹنس کے نیریٹو سے
بہت شکریہ درجانہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر کھٹومل جیون, آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اگلی پاکستان کی پالیٹکس متعلق ایک رپورٹ, اور اس کے اوپر پھر ہم درجانہ کا انالیسس لیں گے. اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام آپ سن رہے ہیں آپ کی دنیا، دو گھنٹے پر محیط ہمارا یہ پروگرام خبروں، تبصروں اور تجزیوں پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل سیگمنٹس اس کا حصہ ہیں۔ لاہور کی ایک معروف میڈیکل لیب آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنی ہوئی ہے، جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے میڈیکل ٹیسٹوں کی رپورٹ پر ایک متنازع جملہ درج ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ پر خون کے نمونوں کے مختلف ٹیسٹ کے علاوہ انگریزی زبان میں ایک جملہ لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس کر دیں اور جہاں مرضی ہیں چلے جائیں۔ مزید تفصیلات اس پہ جانتے ہیں لاہور سے محمد اسد کی رپورٹ میں۔
معاملہ اس وقت شروع ہوا جب مریم نواز نے سنیچر کو نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کے ہمراہ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ کی، جس میں نواز شریف کے گردوں کے مرض میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ مریم نواز نے ٹویٹ کے ساتھ چکتائی لیب کی تشخیصی رپورٹس بھی منسلک کی تھیں۔ مریم نواز کی ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا پر چکتائی لیب کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے حامی سوشل میڈیا صارفین نے مذکورہ لیب کے خلاف خوب دل کی بھڑاس نکالی۔ ایک سوشل میڈیا صارف عمر فاروق نے ٹویٹ کی کہ جس میڈیکل لیب کا آن لائن نظام اتنا نکما ہو کہ کوئی بھی اس میں رد و بدل کر لے، وہاں سے ٹیسٹ کروانے کی ہرگز سفارش نہیں کی جا سکتی۔ ایک صارف سدرا میمن نے لکھا ہے کہ آپ کی رپورٹ پر لکھا جملہ زہر سے بھرا ہے، آپ کی اصلیت سامنے لانا ضروری ہے۔ چکتائی لیب کے ڈائریکٹر آپریشن ڈاکٹر عمر چکتائی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کی رپورٹ پر لکھے اضافی جملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ان کے بقول یہ جملہ کسی نے رپورٹ میں رد و بدل کر کے لکھا ہے۔
کل دوپہر کو ایک واقعہ ہوا، ایک مریض کے اہل خانہ نے ایک رپورٹ سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ کچھ عناصر نے شرارت کے طور پہ اس رپورٹ پہ جو موجود پیشنٹ آئی ڈی انفارمیشن تھی اس کے ذریعے پیشنٹ کی آن لائن بائیو ڈیٹا پروفائل کو ایکسس کیا اور ایڈریس کے فیلڈ میں کچھ نامناسب الفاظ لکھے۔ ان عناصر کا اور ان لوگوں کا چکتائی لیب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس حرکت کی سخت مذمت کرتے ہیں۔
ڈاکٹر عمر کا کہنا تھا کہ چکتائی لیب مختلف امراض کی تشخیص کا ایک مستند ادارہ ہے اور بہت سی معروف شخصیات ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم مریض کی پرائیویسی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیل سے رابطے میں ہیں اور پیر کو اس معاملے پر باضابطہ شکایت درج کروائیں گے۔ دل آزاری پر ہم مریض کے اہل خانہ سے معذرت خواہ ہیں۔
ہم آلریڈی ایف آئی اے سے رابطے میں ہیں اور کل صبح ہم پراپر کمپلینٹ بھی درج کروائیں گے۔ اس واقعے سے جن افراد کی دل آزاری ہوئی ہے ان کے لیے ہم ان سے معذرت خواہ ہیں اور ہم اپنے ڈیٹا سیکورٹی سسٹم کو مزید بہتر کرنے میں کوشاں ہیں۔
واضح ہے کہ نواز شریف کے گردوں کے مختلف ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے سینٹرل جیل کے قریب چکتائی لیب میں لائے گئے تھے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف العزیزیہ سٹیل مل کیس میں 7 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ انہیں گزشتہ سال 25 دسمبر کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا تھا۔ محمد اسد، اردو وی او اے، لاہور۔
جی سامعین، آپ نے رپورٹ سنی اور اب اس پہ تبصرہ اور انالیسز لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں دردانہ نجم، صحافی ہیں، رائٹر ہیں۔ دردانہ، چونکہ ہم اس کو بالکل نان پارٹیزن زاویے پہ بات کرنا چاہیں گے، یہ کس طرح سے آپ کے خیال میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس کو آلٹر کیا گیا ہے رپورٹ کو، یہ ایک متنازع سا جملہ لکھا گیا ہے، دونوں طرف سے کیا کہا جا رہا ہے؟ سو آپ بالکل غیر جانبداری سے اس کا انالیسز کیجیے گا۔
مجھے تو اچھا لگتا ہے اچھا کہ یہ کوئی میرا مطلب، کیونکہ میرے پاس تو تحقیق نہیں ہے اور مجھے کبھی یقین ہے کہ یہ شرارت ہے اور جنہوں نے جو رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں، دیکھیے پیتھولوجسٹ وغیرہ تو رزلٹ لکھ کے دے دیتے ہیں نا، تو آئی شیور کہ اس کو کمپائل اور لوگ کرتے ہوں گے اور اس کے بعد الیکٹرانک سگنیچر چلتے ہیں۔ اتنی ساری رپورٹس ہوتی ہیں، دس از ناٹ ہیومنلی پاسبل کہ پیتھولوجسٹ بیٹھ کے اس پہ سائن کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو پریٹی مچ شیور، 100% شیور کے سارے الیکٹرانک میسج ہوگا تو مینجمنٹ اور پیتھولوجسٹ جو ہیں وہ ایک ایک رپورٹ کو اسکوٹنائز نہیں کرتے۔ یہ مطلب اگر آپ تھوڑا سا ہیومنسٹ ہیں، اسے دل جگہ میں ایسے جو اینٹی پی ایم ایل ایل ہوگا اس میں یہ لائن دکھتی ہوگی اور ٹیمپلنگ کر دی ہوگی رپورٹ کے ساتھ، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں۔ اس میں کوئی ایسا میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی چکتائی لیب کی جو ہے وہ کسی دیانت داری کے اوپر یا ان کے پروفیشنلزم کے اوپر کوشچن اٹھتا ہے، جو بھی کہہ لیں۔ ہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، بھی اٹھ سکتا ہے کہ اچھا اس طرح سے رپورٹ ریزلٹ جو ہے ان کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، یہ ایک چیز دیکھنے والی ہے، لیکن ابھی شاید ہمارا وہ ایشو نہیں ہے۔ تو एक तो रहेगी ये बात की शरारत लगती है, ये कोई ऐसा मैनेजमेंट का इशू नहीं है।
सही।
तो इसको ऑब्वियसली एक बिल्कुल सीधे तरीके से हल किया जाएगा, जैसे कि अभी आपकी रिपोर्ट भी थी, वो बैनिश गुजार है, इतना बड़ा नाम है चुपका है आपका। आप देखिए, अगर आप सोशल मीडिया को आप भी फॉलो करते हैं, ट्विटर के ऊपर PMLN में जो दुनिया जहाँ का इन्होंने चुकाई लैब को कहा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाई, इतना ये क्यों बनाया, इतने असाचे क्यों बनाए। अब हम तो जानते भी नहीं है, मैं कई दफा उन लोगों को, वो चार पांच भाई है, उनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, दे हैव बीन इनटू बिजनेस, इनटू पैथोलॉजी बिजनेस, सारा वो बड़े अच्छे से ये सारा काम करते आ रहे हैं। और अगर इतने अच्छे से कुछ मतलब इतने कुछ अभी तक भी उनको गुजर गए ये काम करते हुए, अगर उन्होंने एक बिल्डिंग बना ली है तो उन पर टैक्स इवेजन के वो बातें उनके साथ की जा रही है, उनके इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये असली जो बात हो रही थी वो हेट्रेड का जो है ना, तो एक फ्लिप साइड ये भी होता है कि इनटॉलरेंस। अब अगर ये रूल है तो थोड़ा सा हमें भी सब्र करना चाहिए, नेक्स्ट वेव का रिजल्ट ठीक हो रही है, उसके सामने बात सामने आ जाएगी, और इससे मेरा ख्याल है कि करेक्टिव भला भी हो जाएगा। अगर फॉर इंस्टेंस अब जैसे ना इसकी बड़ी बात है, टेम्परिंग हुई है, शरारत हुई है, लेकिन हुई है ना टेम्परिंग, तो इसका मतलब है कि वो आइंदा के लिए औरों के लिए अच्छा हो जाएगा कि रिजल्ट जो है वो इंश्योर करेंगे कि इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर लेकर आएंगे जिसको वो लॉक कर सकें कि एक दफा अगर रिजल्ट चला गया तो इस रिपोर्ट के ऊपर कोई दोबारा कुछ लिख ना सके।
सही सही।
तो ठीक है, ज्यादती हुई है, गलत बात हुई है, पर ये दिस इज ऑल दिस इज वेरी वेरी लो, इसे कहते हैं ना कि एक कल्चरल क्रिटिकल एक डिसीजन करती है।
बिल्कुल 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 सही कह रही। अच्छा, अब क्विकली आखिरी बात इस रेफरेंस में, चूंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत सारी क्या सराइयाँ इस रेफरेंस में होती रहती हैं, सो नवाज शरीफ साहब की अपील है बेल के लिए और मुल्क से बाहर ट्रीटमेंट के बारे में भी पार्टी जो है वो बात कर रही है कि वहाँ पे होनी चाहिए है। सो दूसरी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जैसे एक और मामला सेटल किया गया है कोर्ट में बैरिया टाउन का बैरिया, सो क्या इसी तरह के कोई गिव एंड टेक की कोई एक बड़ी पॉलिसी हो सकती है कि जहाँ पे भी इल्ज़ाम आते हैं बजाय इसके केसेस चलें, बस मुल्क को कुछ पैसे दिए जाएँ और उसके बाद जो है ताकि मौशी चैलेंजेस कम हों और उसके बदले में कोई कंपनसेशन मिलती है तो दे दी जाए अदालत के जरिए?
नहीं, अगर तो हम बड़े खुश हैं ना कि जो बहरिया टाउन का मामला सेटल हुआ है, और अगर हमने इसी तरह से पैसे लेकर आने हैं अपने ट्रेजरी से, तो फिर तो तुफ है हम पर कि सारे हम केसेस अगर, क्योंकि बहरिया टाउन का केस को इतना नेशनल सक्सेस नहीं है, वो बेसिकली यही है कि आपने चोर को कह दिया ठीक है तुमने चोरी करी है,
10% 20% दे दे,
सारी चीजें अपने पास रखो, तुमने इंक्रोचमेंट की, तुमने सब कुछ किया, वो सब अपने पास रखो, हमें इतना पैसा दे दो और अब बस ठीक है। इसका मतलब है कि आप किस किस्म की करप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं, दिस इज सिंपल अ प्योर जोक। फिर उसके बाद आप देखिए इसके इसके कंट्रास्ट में आप फिर वो रखे ना, जिस तरह आज मजहब साहब ने भी कहा है कि वो जितनी इंक्रोचमेंट को आप पूरे कराची में आपने जो एक ड्राइव चलाई हुई, पिंडी में भी चलाई, इस्लामाबाद में भी चलाई, तो फिर उन लोगों को भी कहीं भी पैसे दे दें और अपना बिजनेस रखें, इतनी आपने बेरोजगारी जनरेट कर दी, इतने लोगों का कारोबार आपने तहस नहस कर दिया, क्योंकि वो उस लेवल के भी थे जिस लेवल का ये बहरिया टाउन के जो भी है करता धरता है, तो ये तो एक
लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क ऐसे रेफरेंस में नहीं है कि वहाँ पे एक हुकूमत बैठी है जो ओने पोने जमीनें जायदादें दे रही है, वो उसके ऊपर उसको दोबारा अकाउंटेबल, यानी एक थ्रू प्रॉपर चैनल या एक प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, दूसरी तरफ से कंप्लीट एनक्रोचमेंट है, कब्जा है।
हाँ जी, लेकिन उससे हमें फायदा क्या हुआ, उससे हमने जो पैसा
नहीं, तो जिन लोगों ने ठेका दिया फिर उनको भी पकड़ना चाहिए ना कि आपको दरमियान में क्या मिला होगा।
किनकी बात कर रहे हैं?
जो यानी एक बहरिया टाउन या कोई भी अगर ग्रुप है जिसके जिसके पास एज्यूम ये किया जा रहा है कि कई बिलियंस डॉलर्स की प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स ये 460 भी 350 बिलियन तो ये बन जाता है ना, कहा यह जा रहा है कि ये अब भी तकरीबन 11, लेकिन अगर हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने उनको वो ज़मीन दी है और औने पौने रेट्स के ऊपर दी है, तो सिंध हुकूमत को भी जवाबदेह होना चाहिए ना कि आपने किस हिसाब से दिया है।
तो वही तो अभी हम इससे पहले वाले केस में क्या बात कर रहे थे, जहाँ दिल करता है वहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जहाँ इंटरेस्ट नहीं होते वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वहाँ दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई इसको कोई आप जस्टिस नहीं कहेंगे, ये तो एक इसको क्या कहेंगे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर इसी तरह की बार्गेनिंग नवाज शरीफ लोगों के साथ करनी है तो फिर सीधी बात है, इट्स अ बर्डन ऑन आवर जुडिशरी। आप इतने साल केस चला रहे, फिर आप लोगों का ये जो मौकफ है اس کو آپ تقویت دے رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے.
Exactly. اور پھر اسے بہتر ہے کہ ایک بڑا این آر او جو ہے وہ اگر فائنانشیل کمپنسیشن کے بدلے میں دینا ہے تو پھر اس کے لیے ایک پالیسی وضع کریں, پارلیمنٹ اس کو انڈورس کرے این آر او کی, اور پھر آپ اس میں آ جائیں. ایگزیکٹلی, وہ چھوٹا موٹا جو چور پڑا ہے اس کو بھی دیں آپ. بالکل,
کرپشن کو ایشو ہی نہ بنائیں.
جی ہاں,
پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کرپشن کریں, 10-12 سال کرپشن کریں, اور 10-12 سال کرنے کے بعد ایک آپ بھی پاکستان میں تھوڑا سا آپ کا بھی اچھا محسوس بڑھ جائے, آپ کو پیسہ آ جائے, آپ کی وجہ کچھ اور ملٹیپل افیکٹس ہو, آپ کی جو اکانومی آپ نے جنریٹ کی ہے, اور بعد میں آپ کو پکڑ لیں گے
تو آپ 10%-20% دے دیں اور باقی پیسہ جو ہے وہ آپ بالکل اس کو جائز بنا لیں. بہت شکریہ آپ کا.
یو ول اگری وتھ می,
جی میں آئی اگری وتھ یو.
جوک,
جی
اٹس اے کمپلیٹ جوک ود دی کانسیپٹ آف ایلیمینیشن آف کرپشن. یہ تو اس طرح اور اسی طرح تو پہلے بھی چلتا آیا. پہلے بس آپ کہہ لیں کہ ہم تھوڑا سا انسیولائز طریقے سے شاید کرتے ہیں اور ہمیں جوڈیشری کو ایکٹیو کر کے تو ساری چیزیں کر دی ہیں.
بہت شکریہ درزان نجم, آپ ہمارے ساتھ ہی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اب ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر سامعین نظر ڈالتے ہیں, وہ پہلے رپورٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد علی عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں اور اپنے پیپر کے ایڈیٹر ان چیف ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور یہ رپورٹ جو ہے وہ رابرٹ مولر کی تحقیقات سے متعلق ہے جو 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کے اثر انداز ہونے کے بارے میں تھی, اور خصوصی تحقیقاتی افسر رابرٹ مولر اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ مبینہ نہ صرف روس کی جانب سے مداخلت ہوئی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھیوں سے, ممکنہ روابط کے بارے میں ان کی جو رپورٹ تھی وہ انہوں نے تفتیش اس پہ مکمل کر لی ہے, اور اب امریکہ کا محکمہ انصاف یہ بتا رہا ہے کہ ملر نے اپنی حتمی رپورٹ جمعے کے روز اٹارنی جنرل ولیم بر کے حوالے کی جو اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ملر رپورٹ جو ابھی تک صیغہ اعراض میں ہے اس کی بنا پر عام سطح پر بڑی لے دے کا امکان ہے. اگلے اقدام کے انحصار ٹرمپ کے اٹارنی جنرل, کانگریس اور ممکنہ طور پر وفاقی عدالتوں پہ ہوگا. دوسری جانب روس امریکہ کے انتخابات میں کسی بھی طرح کی مداخلت سے انکاری ہے, باوجود کہ رابرٹ مولر اور ان کی تحقیقاتی ٹیم نے روس کے 25 شہریوں پر جن میں زیادہ تر فوجی شامل ہیں 2016 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے. ادھر روس میں وائس آف امریکہ کے سروے کے مطابق شہریوں کو مولر تحقیقات میں دلچسپی نہیں ہے, اور جن چند ایک کو اس معاملے کا علم بھی ہے وہ اپنی حکومت کے نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں. بحث جلانی کی ایک رپورٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد علی عمران سے تبصرہ.
امریکہ میں سن 2018 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں روس کی دخل اندازی کے بارے میں چھان بین لمبے عرصے سے جاری تھی. خصوصی کونسل رابرٹ مولر اس چھان بین کی نگرانی کر رہے تھے, اور اب بالآخر انہوں نے اس بارے میں اپنی رپورٹ مکمل کر لی جس میں انتخابات میں روس کے کسی ممکنہ رول یا پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کسی ممکنہ غلطی کے بارے میں جائزہ لیا گیا. اب امریکی قانون سازوں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کو جاری کر دیا جائے. رابرٹ مولر نے اپنی رپورٹ جمعے کے روز محکمہ انصاف کو پیش کر دی ہے جس کے سربراہ اٹرنی جنرل ولیم بار ہیں اور جو اب اس رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں. کانگریس میں کلیدی ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ ساری مکمل رپورٹ کو جاری کیا جائے.
Now that special counsel Mueller has submitted his report to the attorney general, it's imperative for Mr. Barr to make the full report public and provide its underlying documentation and findings to Congress. Attorney General Barr,
ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے کہ اب جبکہ خصوصی کونسل رابرٹ مولر نے اپنی مکمل رپورٹ اٹرنی جنرل کو پیش کر دی ہے, اب مسٹر بار کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس کو عوام کے سامنے لائیں اور اس کے بارے میں تمام دستاویزات اور معلومات کانگریس کو فراہم کریں. اٹرنی جنرل بار کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدر ٹرمپ, ان کے وکلا اور ان کے عملے کو خصوصی کونسل کی رپورٹ یا شہادتوں کے بارے میں کسی بھی نوعیت کا علم نہ ہونے دیں, اور وائٹ ہاؤس کو اجازت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ رپورٹ کے کن حصوں کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا یا نہیں. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو نہ تو رپورٹ دی گئی ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی معلومات فراہم کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس طریقہ کار کے مکمل ہونے کے منتظر ہیں. انہوں نے کہا کہ اب آئندہ اقدام کا انحصار اٹرنی جنرل بار پر ہے. ریپبلکن سینیٹر اکثریتی لیڈر مچ مکانل نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اٹرنی جنرل بار اس رپورٹ کے بارے میں ممکنہ طور پر جس حد تک ہو معلومات فراہم کریں اور اس کو کھلا اور شفاف رکھا جائے. اٹرنی جنرل بار نے کہا کہ وہ کانگریس کو اس رپورٹ میں دی گئی معلومات کے بارے میں اسی اختتام ہفتہ کے دوران کانگریس کو آگاہ کر سکتے ہیں. رپورٹ مکمل ہونے میں تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا. رپورٹ کے نتائج کو بدستور خفیہ رکھا گیا، لیکن محکمہ انصاف نے یہ تصدیق کی ہے کہ اس میں کوئی اور فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ یہ واضح نہیں کہ کانگریس کو رپورٹ کا کتنا حصہ دکھایا جائے گا اور اس کو کس حد تک عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ دو سال تک جاری رہنے والی تحقیق کے نتیجے میں ٹرمپ کی صدارت پر اس کا سایہ پڑتا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں 34 افراد کے خلاف سنگین جرم لگ چکے ہیں۔ ان میں وہ 6 افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے ٹرمپ کی صدارتی مہم کے دوران خدمات انجام دی تھیں۔ اعتراف جرم یا سماعت کے دوران سزا پانے والوں میں صدر ٹرمپ کے سابق کیمپین چیئرمین پال مینافورٹ اور صدر کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرنے والے ان کے ذاتی وکیل مائک کون اور صدر کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن شامل ہیں۔ خصوصی کونسل کے فرائض سر انجام دینے والے رابرٹ ملر اس سے پہلے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر تھے، جنہیں صدر جارج بش نے نامزد کیا تھا۔ انہوں نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں سے صرف ایک ہفتہ پہلے سنبھالی تھیں۔ صدر اوباما کی درخواست پر انہوں نے اس عہدے کی 2 سال کی مدت سے 2 سال زائد گزارے اور 2013 تک اپنے فرائض کی انجام دہی کی۔ ملر سابق مرین تھے جنہوں نے ویتنام میں پلاٹون کی سربراہی کی۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر بننے سے پہلے انہوں نے پیناما کے لیڈر مینول نوریگا اور امریکہ میں جرائم کے سرغنہ جان گوٹی کے مقدمے کی نگرانی بھی کی۔ انہوں نے 1988 میں پیم ایم فلائٹ 103 میں ہونے والے دھماکے کی مجرمانہ تحقیقات کی سربراہی بھی کی تھی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں۔ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-8789۔ یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے، موبائل فون سے نہیں۔ تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ۔
جی سامعین، آپ نے بہجت جلانی سے رپورٹ سنی۔ اب علی عمران سے انالیسز لیتے ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ علی عمران، واشنگٹن میں یہ رپورٹ کیا امپیکٹ ڈال رہی ہے؟ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ روس امریکہ تعلقات، ساری حوالے سے آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا۔
شکریہ اسد حسن۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم موڑ ہے امریکہ میں، نہ صرف یہاں پہ جو جمہوری اقدار ہیں ان کے حوالے سے، بلکہ ایگزیکٹو کا کیا رول ہو سکتا ہے، جسٹس ڈپارٹمنٹ کا، ٹرانسپیرنسی کا، ایگزیکٹو برانچ کا، لیجسلیٹر کا۔ تو یہاں پہ یہ تو ایک، میں سمجھتا ہوں کہ واٹر گیٹ کے بعد یہ سب سے بڑی ایک تحقیق جو ایک سٹنگ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے خلاف ہوئی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے اس کا جو تھا، اس کنٹروورسی کا کتنا بڑا امپیکٹ اور پریشر رہا ہے صدر ٹرمپ پہ بھی، ذاتی طور پہ بھی، ان کو اور ان کی ایڈمنسٹریشن پہ بھی بڑے کوشچنز اٹھائے گئے۔ تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہیں ویل بار، وہ کتنا اس کو ریلیز کرتے ہیں، کب یہ منظر عام پر آئے گی۔ اس کے بعد یقینی طور پہ اب تک جو ایک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اس میں فردر کوئی فرد جرم ابھی عائد نہیں ہو رہی، انڈائٹمنٹ نہیں ابھی ہو رہی۔ تو ابھی لیکن یہ ایک لیک ہے، مطلب ایک ہے، اس کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اندر جو اس کا کنٹینٹ ہے رپورٹ کا، اس میں کیا کہا گیا ہے، اس کے کنکلوژنز کیا ہیں، ان کے اوپر یہ ڈپینڈ کرے گا کہ جو رابرٹ مولر تھے انویسٹیگیٹر، انہوں نے جو اپنے کیا تحقیقات کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور انہوں نے کیا ریکمینڈ کیا ہے، کیا وہ یہ جو بیلنس آف پاور ہے اور سٹنگ جو پریزیڈنٹ ہے ان کے کیا اختیار ہیں، اور لا اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان کے اگر وہ شامل ہوں تو پروسیڈ کیا جائے، اگر وہ نہیں شامل ذاتی طور پہ تو ان کی جو کیمپین تھی وہ شامل تھی، اس میں پہلے ہی بہت سارے لوگ ہیں ان کو انڈائٹ کیا جا چکا ہے، ان انتہائی وہ قریبی ساتھی تھے، اور پال مینافورٹ جیسے اور مائیکل کوہن بھی تھے، یعنی کہ بہت ہی قریبی صدر ٹرمپ کے وہ سمجھے جاتے ہیں، ایک تو وکیل تھے ان کے، اور پال مینافورٹ جو تھے وہ جو الیکشن کیمپین تھی 2016 کی ریپبلکن اس کے۔ تو اب ایک تو اثر یہ ہوگا کہ ابھی سے ہی جب سے یہ اس کے مکمل ہونے کی خبریں آئی ہیں تو ریپبلکن جو ہیں، خاص طور پہ صدر ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ونڈیکیٹ ہو گئے اور صدر ٹرمپ کو اس میں نہیں انڈائٹ کیا جا رہا اور کوئی ایسی پروپوزل نہیں ہے، حالانکہ ہمیں کنٹینٹ کا بالکل جب تک بذات خود وہ پوری رپورٹ نہیں، جب ریلیز ہوگی تو ہمیں نہیں معلوم کہ کیا اس کے اندر کہا گیا. جی ہاں, اس کے بعد کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2016 جب سے یہ انویسٹیگیشن چلتی آ رہی ہے تو دونوں پارٹیز ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ایک ایسی نیریٹو کی ایک بیٹل چل رہی ہے کہ اب 2020 کا جو الیکشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ جو بیٹل آف نیریٹوز ہے یہ مزید بڑھے گی دونوں پارٹیز کی طرف سے, وٹ ایور بھی اس کا جو بھی اس کے کنٹینٹ ہوں اور جو بھی ان کے کنکلوژنز ہوں ان کو سامنے رکھتے ہوئے
اس میں یہ بات. لیکن عمران, لیٹس اسیوم کہ اگر رپورٹ کے اندر خاص طور پہ کسی بھی کیمپین کا باضابطہ طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ روس کے ساتھ یا روسی ایلیمنٹس کے ساتھ رابطے میں تھے تو پھر اس کے اس آفس کے لیے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, کیونکہ نارملی کوئی بھی ملک کسی بھی جگہ انٹرفیئر کرنے کی اپنے تئیں کوشش کر سکتا ہے, بھلے سوشل میڈیا کیمپینز کے ذریعے یا ہیکنگ کے ذریعے یا کسی بھی طور پہ, لیکن اگر اس کے اہلکار اگر کسی بھی مہم کے ساتھ کسی بھی جو کیمپین آفس ہے اس کے ساتھ وہ رابطے میں ہوں تو پھر مسائل جنم لے سکتے ہیں.
بالکل, یہ جو اس کا ایک دیکھیں انٹرنیشنل اینگل ہے. ابھی دیکھیں اس سے پہلے میں رشیا کی بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اس کے ابھی بھی بہت ساری چیزیں اوپن ہیں, کیونکہ کانگریس میں جو ہے آپ کو پتا ہے یو ایس جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے وہاں ڈیموکریٹس کنٹرول میں, اس میں اپنے وہ طریقے کار سے آگے چل سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ علیحدہ ہیئرنگس کر رہے ہیں, انویسٹیگیشن جاری ہیں. پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے اور جسٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک دو اور جاری ہیں, اور اس سے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایف بی آئی کو جب رابرٹ مورے کو اپوائنٹ کیا گیا انویسٹیگیٹر, اس سے پہلے ہی یہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور اس کی پولیٹیکل اینگل بھی ہے اور اس کے لیگل امپلیکیشنز بھی ہیں. اب آیا رشیا کا, دیکھیں رشیا روس کا امریکہ کے 2016 کے انتخاب میں انٹرفیئر کرنا یا اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے انفلوئنس کرنا ایک انتہائی اہم ایک سمجھ لیں کہ امریکہ کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ تھا کہ امریکہ ایک دم سے یعنی کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ انپریپیئرڈ تھے کہ یہ کیا اچانک یعنی کہ روس نے کر دیا. اب اس وہ یہ تھا کہ امریکہ کی جو اندرونی سیاسی کیمپینز چل رہی ہیں, جو سیاسی ڈسکورس چل رہی ہے اس کو امپیکٹ کیا جائے, اس کو انفلوئنس کیا جائے کسی ایک ایسے کینڈیڈیٹ کے فیور میں کہ جو جسے آگے لایا جا سکے, اور ایک قسم کا یہ ایک ڈیموکریسی کو امریکہ کو نقصان پہنچانے کی بات کی جا رہی تھی.
بہت شکریہ علی عمران, آپ نے ہمیں جوائن کیا واشنگٹن میں, صحافی اور تجزیہ کار آپ ہمارے ساتھ تھے. اور ہمارے سامعین اس وقت اگر ہمیں سن رہے ہیں تو 0800-777-789 پہ کال کر سکتے ہیں. یہ وقت ہے کال ان شو کا, یہ ٹائم آپ کے لیے ہوتا ہے جس میں آپ کالز کر سکتے ہیں. اور ہمارے اگلے حصے میں پروگرام کا جو دوسرا گھنٹہ ہے جس کے اندر شروع میں آپ خبریں سنیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے سیگمنٹس ہیں وہ تعلیم کا ہے, وہ صحت کا ہے, وہ سپورٹس کا ہے, اس میں بھی آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. لیکن یہ 10 منٹ خاص طور پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے شو کے آخری 10 منٹ کنزیکٹو آپ کی کالز کے لیے ہیں. 0800-777-789 ٹول فری نمبر ہے. اس سے پہلے کہ کالز آئیں کچھ انٹرنیشنل خبریں آج کے بلٹن میں شامل کرتے ہیں. ایس ڈی ایف کے ترجمان نے بتایا کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے مطابق خود ساختہ خلافت داعش کی جو ہے اس کا کلا کما کر دیا گیا, یہ دولت اسلامیہ کے علاقے کی 100% شکست ہے. امریکی حمایت یافتہ افواج نے شام کے شمال مشرقی قصبے باغوز پر اپنے جھنڈے گاڑ دیے اور اعلان کیا ہے کہ داعش کے دہشت گرد گروپ کی خود ساختہ خلافت مکمل طور پر دفن ہو چکی ہے. نیوزی لینڈ میں آکلینڈ اور کرائسٹ چرچ کے شہروں میں ہزاروں افراد نے اتوار کے روزوں نے اجتماعات میں شرکت کی جن کا مقصد نسلی تعصب کے خلاف احتجاج کرنا اور ان 50 مسلمانوں کو یاد کرنا تھا جنہیں گزشتہ ہفتے ایک سفید فام نسل پرست نے 2 مساجد میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. موزمبیک میں سمندری طوفان کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ امدادی کوششیں جاری ہیں. جنوبی افریقہ کے مختلف حصوں میں سمندری طوفان IDAI نے گزشتہ ہفتے تباہی مچا دی تھی. موزمبیک کے اراضی اور ماحولیات کے وزیر کولسو کوریلیا نے کہا ہے کہ صورتحال سنگین ہے لیکن بہتر ہو رہی ہے. صومالیہ میں عسکریت پسندوں نے ہفتے کے روز حکومتی دفاتر پر ایک کار بم حملے کے بعد دھاوا بول دیا. حکام کے مطابق اسمبلی میں ایک نائب وزیر سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے. موگادیشو میں واحد مفت ایمبولینس سروس کے حکام نے بتایا کہ انہوں نے مزید 10 زخمیوں کو بھی ہسپتال پہنچایا ہے. عینی شاہدین کے مطابق حملہ ہفتے کی روز اس وقت شروع ہوا جب خود کش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے بھری کار کو دو وزارتوں کے سامنے والے دروازے میں سے ٹکرا دیا اور ایک عہدیدار نے وائس امریکہ کو بتایا کہ عسکریت پسندوں نے بعض ملازمین کو یرغمال بنانے کی بھی کوشش کی لیکن سیکیورٹی فورسز نے ان پر گولی چلا دی اور یہ درجنوں ملازمین کو محفوظ نکال لیا. حملے کے دوران ڈپٹی لیبر منسٹر سکر ابراہیم کو عسکریت پسندوں نے ہلاک کر دیا. ناروے میں ہنگامی امداد کے کارکن ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان 13,000 مسافروں کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں جو ملک کے مغربی ساحل پر خراب ہونے والے بحری جہاز میں پھنسے ہیں. مسافروں کو نکالنے کا یہ کام بہت مشکل صورتحال میں جاری ہے کیونکہ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور سمندری لہریں 8 میٹر تک بلند ہو رہی ہیں. خراب ہونے والے بحری جہاز وکنگ اسکائی کے کپتان نے گزشتہ روز ہنگامی حالات سے متعلق کال دی تھی جب جہاز کے انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. یہ تھی انٹرنیشنل خبریں. سو آپ کی کالز نہیں ہیں سو ہم آپ کے لیے ایک پیکیج ایک رپورٹ چلواتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ سے متعلق ہے. لائٹ سے یہ رپورٹ آپ سنیے, اس کے بعد بلٹن آپ کے لیے پیش کریں گی بیجز جلانی, اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے سیگمنٹس جن کو ہم نے الف سے یہ تک یعنی تعلیم کا نام دے رکھا ہے, اور اس کے بعد صحت پہ بات ہوگی. آج دنیا بھر میں ٹی بی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس ریفرنس میں ہم جانیں گے کہ ٹی بی کے علاج کے بعد بالخصوص کس طرح کی غذا مددگار ہے, اور پھر پاکستان ورسز آسٹریلیا سیریز کا دوسرا میچ جاری ہے اس پہ ہم بات کریں گے. سو آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
تو ہمارے ساتھ ہیں شفقت امانت علی خان. جی السلام علیکم شفقت.
جی وعلیکم السلام.
بہت ہی دل سے گایا ہوا ہے آپ نے.
کیونکہ مجھے اس سے پہلے حضرت میر خسرو کا کلام گانے کا موقع نہیں ملا تھا. مجھے یہ موقع ملا تو مجھے ریلی فیلٹ کہ مجھے اس کو بہت دل سے گانا چاہیے. ساگر جو تھی وہ چونکہ پہلی البم تھی اس سے اس میں بہت بے دھڑک ہو کے اور تقریباً ہر اس چیز کو ٹرائی کر لیا ہم نے جو پبلکلی ایکسیپٹ ہونی چاہیے تھی. جو تعبیر البم ہے اس میں میں نے صوفیانہ کلام کو چنا. کیوں دوریاں البم ہے اس میں اس کو تھوڑا سا راک سائڈ رکھنے کی ہم نے کوشش کی اور اس کو تھوڑا کنٹمپرری ساؤنڈ دینے کی کوشش کی. اس لیے سبھی تینوں البم ڈفرینٹ ہیں اور تینوں کا ڈفرینٹ ایک فلیور ہے. جس راجے سنگ سانس جڑی وہ
راک سٹار استاد ہیں, تو آپ راک سٹار بننا زیادہ پسند کرتے ہیں یا استاد, کیا ٹائٹل آپ کو زیادہ پسند ہے؟
بٹ آئی تھنک یہ جو فیوژن ایک مجھے دے دیا گیا ہے نام ٹائٹل, آئی تھنک آئی ایم ہیپی ود اٹ.
ہاں نہیں, اور یہ کافی صحیح بھی ہے آپ کے لیے. اچھا یہ جو آپ کا بینڈ تھا فیوژن, یہ کیسے شروع ہوا؟
یہ میں جب کام کر رہا تھا کراچی جا کے, میں کراچی میں بہت آئی واز لوکنگ فار اے بریک. اسی وقت بس میرے جو بینڈ ممبرس ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ وہ ایک بینڈ بنانا چاہیے, اس پہ دے اگریڈ اینڈ بس.
تو شروع سے ہی آپ کو قبولیت حاصل ہوئی آپ کے بینڈ کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تو تھا, آپ کے پٹیالہ گھرانہ تھا.
دیکھیے ہماری فیملی میں ہمیشہ سے ایک فیوژن یا ایکسپیریمنٹس یا نئی طرز ہوتی ہے میوزک یا موسیقی کی, اس کو استعمال کرنے کا ایک رجحان ہمیشہ سے رہا ہے. جب ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ دھرپد جو ہے وہ جو دھرپد گائکی ہے اس کے علاوہ جو خیال گائکی اس کے مقابلے میں آئی, تو ہماری فیملی نے خیال گائکی کو چنا. اور پھر جب زمانے میں جب ٹھمری شروع ہوئی اور ٹھمری پاپولر ہو گئی تو ہماری فیملی نے ٹھمری بھی اس کو اچھے ڈھنگ سے گایا. میرے والد نے اور ایون استاد فضل خان صاحب میرے چچا نے بھی, جب لوگوں میں غزل بہت پاپولر ہوئی تو انہوں نے لوگوں کی ڈیمانڈ پہ غزل بھی گائی.
بالکل, اور آپ کے والد نے تو بڑی کمال کی غزلیں گائی ہیں.
تو میں بھی آئی جسٹ فالوڈ مائی انسیسٹرز فوٹ اسٹیپس اینڈ آئی ڈیڈ نتھنگ وچ مائی فیملی ہیڈ نیور ڈن بیفور.
تو شفقت آپ کے خاندان کی جو نئی نسل ہے اس سے لے کر اس سے پہلے آپ کے بزرگوں تک کس کا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایک ماڈرن تھا رجحان اس کے اندر, ایک ذہن اس کا اس طرح کا تھا کہ اس نے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی پرانی اور نئی موسیقی میں؟
دیکھیے بہت پرانی میں جیسے دھرپد گائکی کے زمانے کی بات میں نے خود کی تو وہ تو بہت پرانا زمانہ ہے اور اس زمانے میں میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ یہ خبر بن کے پھیلتی کہ پٹیالہ گھرانے کے فلاں صاحب نے فلاں استاد نے خیال گائکی شروع کر دی, اس زمانے میں میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. جب سے آئی تھنک الیکٹرانک میڈیا اسٹرانگ ہوا تھا وہ زمانہ 65 کے بعد کا ہے جب پی ٹی وی شروع ہوا تھا, تو پی ٹی وی کے لیے میرے والد صاحب نے غزلیں گائیں جو لوگوں نے بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ جی استاد امانت علی خان کو غزلیں نہیں گانی چاہیے. شاید ہماری نئی جنریشن میں خدا کا شکر ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی پرو پاکستانی ہیں اور بہت ہی اپنے ملک کو پیار کرنے والے ہیں اور اپنی محبت